أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن لسبت أصحابي فليزور العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على صدركم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سد جلسہ معزز علماء کرام سامعین گرامی قدر انجمن سپاہ صحابہ کراچی کے عزیز نوجوانوں تقریباً ایک سال بعد آج کراچی میں شرف حاصل ہو رہا ہے آج کا یہ جلسہ انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام زیر انتظام منعقد ہوا ہے ملک گیر حیثیت کو بڑی تیزی کے ساتھ تسلیم کرایا. ہمارے ملک میں جتنی جماعتیں تنظیمی اور انجمنی کام کر رہی ہیں ان کی زیادہ تر دسترس شہری حلقہ تک محدود رہتی ہے اور بہت کم ہی وہ جماعتیں جو دیہات میں بھی اپنا باقاعدہ پروگرام پیش کرتی ہوں یا وہاں جماعتی شاخیں یا جماعتی ڈھانچہ رکھتی ہوں. ستایا صحابہ الحمدللہ صرف شہروں تک محدود نہیں رہی بلکہ دیہاتوں میں بھی اس کا کام اسی طرز کے ساتھ جاری ہے جس طرح کے شہروں میں. دیہاتی نوجوان دیہاتی مسلمان بہت ساری معلومات نواقف ہوتا ہے اور اس کی زندگی جماعتی زندگی سے بہت دور ہوتی ہے. لیکن اسے اصحاب رسول کی کرامت سمجھی کہ ستائے صحابہ کے پروگرام کو دیہاتی حلقے میں بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ قبول کیا ہے جس طرح کے شہری ماحول میں بسنے والے نوجوان نے قبول کیا. سپاہ صحابہ کا بڑا واضح موقف ہم اصحاب رسول کو تنقید تبرع اور ان کو گالی برداشت نہیں کر سکتے اور یہ بھی موقف بڑا واضح ہے کہ کسی بھی صحابی رسول کے مقابلہ میں ہم کسی غیر صحابی کی فوقیت یا اس کی مدح یا اس کی تعریف کے قائل نہیں. چاہے وہ صحابی دیگر صحابہ اکرام کی بنسبت درجے کے لحاظ سے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے چھوٹا ہو لیکن ہم اس کے مقابلے میں بھی کسی غیر صحابی کو فوقیت دینے کو تیار نہیں ہیں. ستائے صحابہ کا یہ موقف کی اپنی جگہ بڑا واضح ہے. کہ پاکستان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے تحفظ کے لیے آئین سازی کی جائے جس نانے اصحاب رسول کے سزا کا تعین کیا جائے تاکہ آئندہ کسی بدبخت کو ان مقدس شخصیات کے خلاف سنیں اور بولنے کی جرات نہ ہو سکے. جبکہ آج تک پاکستان کے آئین میں ایسی کوئی مؤثر دفعہ موجود نہیں ہے جس میں یہ ضمانت دی گئی کہ اصحاب رسول پر توجہ منع, اور اگر کوئی ایسی غلیظ حرکت کا ارتکاب کرے گا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ایسی کوئی مؤثر دفعہ پاکستان کے آئین میں نہیں. آپ کے نوٹس میں شاید یہ بات ضرور ہوگی کہ زیادہ اور بھی آرڈیننس کے ذریعے صحابہ آرڈیننس کے عنوان سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ صحابہ اکرام ازواج رسول اور اولاد رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گستاخ کے لیے تین سال تک سزا دی جا سکے گی. بنیادی طور پر یہ سزا اس جرم کے لحاظ سے بہت کم سزا تھی. جرم بڑا ہے, سزا کم ہے, لیکن علماء نے, اکابرین نے اور اہل سنت نے یہ سوچ کر کہ چلو کچھ نہ ہونے کے بجائے یہی قبول سے, لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی باقی ہے جس کا ازالہ نہ اس وقت کیا گیا تھا نہ آج کیا گیا, اور وہ خامی یہ ہے کہ اس آرڈیننس کو قابل دست اندازی پولیس نہیں بنایا گیا. قابل دست اندازی پولیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب جرم کرتا ہے تو پولیس اسے فوراً پکڑ سکے, پولیس اس کے خلاف پرچہ رجسٹر کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور اسے فوری اختیار گرفتار کرنے کا اختیار رکھتی ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آرڈیننس میں یہ کمزوری بدستور موجود ہے کہ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں کرا دیا اس آرڈیننس میں, بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے یا ازواج رسول کو گالی دیتا ہے یا اولاد رسول کی حتق یا توہین کرتا ہے تو اسے سزا تو تین سال تک دی جا سکے گی, لیکن اس کی گرفتاری اس صورت میں عمل میں لائی جائے گی جبکہ گورنر سے اجازت لے لی جائے کہ فلاں شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے, کیا اسے گرفتار کیا جائے یا نہ. اگر گورنر منظوری دے دیتا ہے تو ملزم پکڑا جائے گا, اور اگر گورنر کی اجازت نہیں آتی ملزم گرفتار نہیں ہوگا, آزادی کے ساتھ پھرتا رہے گا. چلان کیس کا مکمل ہو کر عدالت میں آ جائے گا, عدالت کی
کی طرف سے ورنٹ جائے گا اور ملزم عدالت میں پیش ہوتا ہے. عدالت فوری فیصلہ کر دیتی ہے کہ چونکہ اس میں گورنر کی منظوری نہیں لی گئی لہذا یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ملزم باعزت طور پر اپنے گھر روانہ ہو جاتا ہے. یہ اس صحابہ آرڈیننس میں بنیادی کمزوری موجود ہے. وہ یوں سمجھیے کہ آرڈیننس ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مترادف ہے اور اس لحاظ سے میں یہ کہنے میں حق بیان ہے کہ پاکستان کے آئین میں اصحاب رسول ازواج رسول اور عترت رسول کو آئینی تحفظ نہیں دیا گیا ہے جس کے خطرناک نتائج آج آپ کے سامنے ہیں اور اگر آئندہ بھی اس کمزوری کو دور نہیں کیا جاتا ہے تو نتائج بد سے بدتر برابر بد سے بدتر نتائج کے برآمد ہونے کے خدشات کو زائل نہیں کیا جا سکتا. انجمن سپاہ صحابہ کا یہ واضح موقع ہے کہ ہم اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان کے آئین میں آئینی تحفظ دلانا چاہتے ہیں اور وہ تحفظ کیا ہوگا ہم نے واضح یہ طے کر رکھا ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا تعین کیا جائے جس طرح کے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے سزائے موت اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے تحفظ کے لیے خصوصاً شیخین یعنی صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے منکر اور گستاخ کے لیے بھی سزائے موت کا تعین لازمی ہے اگر ہم بہت ہی نیچے اتر کر کوئی بات کر سکتے ہیں تو وہ اتنی ہے کہ اصحاب رسول کے گستاخ کے لیے کم از کم عمر قید تک سزا تجویز کی جانی چاہیے اور یہ وہ سزا ہے جسے امام ابن تیمیہ نے تحریر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے تو اسے بلا تاخیر گرفتار کر لیا جائے فوری اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی اسے کوئی رہائی نہیں ملے گی وہ ہمیشہ جیل میں رہے گا یہاں تک کہ یا وہ ایسی توبہ کرے کہ جس توبہ سے وہ یقین دلا دے ملت اسلامیہ کو کہ وہ دل سے توبہ کر چکا ہے اور آئندہ ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ پھر اس شخص کو ہمیشہ جیل میں رہنا پڑے گا جہاں تک کہ اس کا جنازہ جیل سے نکلے. ہم اس سزا کا تعین پاکستان کے آئین میں ضروری سمجھتے ہیں اور اسی اقاس پر مسلسل پہ ہم محنت کر رہے ہیں اور سپاہ صحابہ کی یہ منزل ہے. ہم اس منزل تک ہر قربانی دے کر بھی پہنچنا ضروری سمجھتے ہیں. हमें इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी रुकावटों को दूर करना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन अंजाम कार इंशाअल्लाह हम इस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
नारा तकबीर, शहादत मौला अकनवाज साहब जन्मी, अंजुमन सिपाह साहबा।
सामी ने ग्रामीण कदम हर काम हर तारीख एक वक्त मांगती, मायूसी बदतरीन गुनाह। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मोमिन के दिल में कभी मायूसी नहीं आती, वो मुसलसल पैरहम मेहनत करता है और अंजाम कार वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अगर हम असहाब रसूल के नामूस के लिए नेक नीयत हैं, मुखलिस हैं, तो दुनिया की कोई कुव्वत हमारी राह नहीं रोक सकती। और अगर हम इसमें बदनीयत हैं, हमने इसको इस काज को लीडरी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है या अपनाया हुआ है, तो यकीन जानिए हमारी वो तबाही आएगी इस कायनात में कि जिसको दुनिया दिन दिहाड़े देखेगी। दारोमदार नीयत पर है, अगर नीयत देखे तो कोई कुछ नहीं निगार सकता। हम अंजाम के लिहाज से इंशाअल्लाह मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंचाएं, और अगर नीयत में कमजोरी है, कमी है, कोई खामी है, तो फिर हजार कुव्वतें हमें सहारा देने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि हम परवान नहीं चढ़ सकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा दिल ठीक नहीं है, बुनियादी तौर पर हम असहाब रसूल के लिए मुखलिस नहीं है। इसलिए फिर चाहे दुनिया सहारा दे तब भी नतीजा कुछ नहीं बरामद होगा। सामीन मुहतरम, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अजवाज तैयबात और औलाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आईनी तहफ्फुज़ दिलाना हमारा मेन मकसद है, और इसी के साथ ये मकसद भी अपनी जगह वाज़ेह है कि हम मिल्लत इस्लामिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि शीयत इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये एंटी इस्लाम है, इसके अकायद और नजरियात इस्लाम से दूर दूर तक का वास्ता और ताल्लुक नहीं रखते। ये हमारे प्रोग्राम में वाज़ह तौर पर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बजा तौर पर यह कहने का हक रखता हूं कि शीयत की तकफीर को अगर पाकिस्तान में किसी ने नारे का रंग दिया है तो वो पाकिस्तान की तन्हा तंजीम अंजुमन सिपाही साहब है। किताबें और किताबाजात तो पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, जिन्हें फराखत मिलती है वो मुताला करते हैं। ये खिदमत अपनी जगह बड़ी काबिल कदर खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस किसी ने दीन की जितनी खिदमत की है हम उस खिदमत का इनकार बदयांती तसव्वुर करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को या सिपाह सहाबा के प्रोग्राम को पेश करके किसी भी जमात या किसी भी तंजीम की तनकीस मद्देनजर रख के नहीं अर्ज कर रहा हूं, बल्कि अपनी जमात की कारकर्दगी को जिक्र करना मेरा बुनियादी और अखलाकी हक है। इसलिए मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पाकिस्तान में वाद जमात सिपाह सहाबा है जिसने दुश्मनान असहाब रसूल को काफिर की हैसियत से عوام الناس کو متعارف کرایا ہے اور جرات کے ساتھ کرایا ہے، مشکلات سے گزر کر کرایا ہے، پریشانیاں جھیل کر اس مسئلے کو اٹھایا ہے، مسلحتیں بالا طاق رکھ کر سیاسی مجبوریوں کو پسے پشت ڈال کر سپاہ صحابہ نے پاکستان کی سرزمین پر شہر یا دیہات برابر یہ آواز بلند کی ہے کہ صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے۔ کیونکہ یہ جلسہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نقطہ نظر کو بیان کرنے کے سلسلے میں مجھے اور میری جماعت کے عظیم کارکنوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے اور کن کن پریشانیوں سے نکلنا پڑا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دفعہ یا سب سے بڑا کیس اور مقدمہ یہ 302 کا کیس ہے۔ 3 سال کے قلیل عرصہ میں سپاہ صحابہ کے مختلف رہنماؤں پر، کارکنوں پر، مجھ سمیت 302 کے 2 مرتبہ ناجائز مقدمات قائم ہوئے، بغیر کسی جرم کے دشمن اس سنگین کیس میں ملوث کر کے ہمیں صفائی ہستی سے مٹانے کا عزم کر چکا تھا۔ کئی کئی ماہ جیل میں گزر گئے، اور صرف جیل میں نہیں گزرے، صرف جیل جانا بڑا آسان ہے، صرف ہتھکڑی پہن لینا بہت آسان ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ریکارڈ گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں، الٹا لٹکا کر، پاؤں میں رسیاں ڈال کر، مادر ذات ننگا کر کے ہمیں پاکستان کی پولیس مارتی رہی ہے۔ اس جرم میں کہ ہم نے صحابہ کے دشمن کی تقسیم کا اعلان کیوں کیا؟ میں تسنو بازی یا مبالغہ آرائی کا بھی قائل نہیں ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں حقیقت ہے۔ مادر صاحب ننگا کر کے مارا گیا، ایسا بھی ہوا کہ بالکل برہنہ کر کے یہاں لاٹھی ڈال کر گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے کارکنوں کو بٹھائے رکھے، ہاتھ سوج گئے، پاؤں سوج گئے، جرم سوائے اس کی اور کوئی نہیں تھا کہ ہم نے یہ واضح کیا ہے سٹیج پر کہ ہم صدیق تعینات سیدہ عائشہ کے دشمن کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ بیت اللہ میں ہی عبادت کیوں نہ کر رہا ہو. سامعین محترم، بے پناہ مسائل سے، مشکلات سے گزرنا پڑا، آج بھی میرے دو ساتھی جیل میں 302 کے کیس میں، 302 کے کیس میں ملوث ہیں، اور انہیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں جیل میں رہتے ہوئے، لیکن آج تک آپ تسلی کر سکتے ہیں جنگ دور نہیں ہے. آج بھی آپ ان دو رہنماؤں کی ملاقات کر کے، جو مولوی بھی نہیں ہیں، داڑھی منڈے نوجوان، آپ آج ان کی ملاقات کر کے دیکھ سکتے ہیں، تصفی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی زبان سے شکوا سن لیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ مجھے گولی مار دیں. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ یہ قرائن ہیں، یہ دلائل اور یہ حقائق و واقعات ہیں کہ سنی نوجوان اصحاب رسول کی قدر و منزلت کو سمجھ چکا ہے. وہ اس تحفظ کے لیے، ناموس اصحاب کے تحفظ کے لیے جان تک دے سکتا ہے، لیکن اب مزید طرح ان مقدس شخصیات پر برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور طرح آباد کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھ سکتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی عام کہی ہے، میری تقاریر ریکارڈ ہیں، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سپاہ صحابہ میں آنے والا ہر کارکن، ایک مرتبہ نہیں بار بار گریبان میں منہ ڈالے، خلوت میں بیٹھ کے سوچے، غور کرے، رات کو سوتے وقت سوچے، بار بار غور کرے، دوست احباب سے مشورہ کرے، بار بار مشورہ کرے، سوچے، غور کرے، فکر کرے، اس کے بعد ہمارے ساتھ آئے. میں نے واضح کیے ہے سپاہ صحابہ کی راہ کانٹوں کی راہ ہے، آرام اور نرم بسترے کی راہ نہیں ہے. سپاہ صحابہ کی راہ جیل کی راہ ہے، سپاہ صحابہ کی راہ ہتکری کی راہ ہے، سپاہ صحابہ کی راہ بیڑی کی راہ ہے، سپاہ صحابہ کی راہ عیش کی راہ نہیں، آرام کی راہ نہیں ہے، مشکلات کی راہ ہے. جو ہمارے ساتھ چل کر ہتکری پہن سکتا ہو آئے، جو نہ پہن سکتا ہو مت آئے. جو شخص ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ میدان میں اتر کر لڑائی لڑنے کا جگرا رکھتا ہو وہ آئے، دوسرا مت آئے. ہم کھلی کتاب کی طرح پھرتے ہیں، واضح موقف رکھتے ہیں، اور وہ موقف دلائل کی روشنی میں رکھتے ہیں، بلا دلیل نہیں. سامعین گرامی قدر، آج کا جلسہ چونکہ سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام ہے، اس لیے مجھے جماعت کا تعارف کرانا لازمی ہے، جماعت کے موقف سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے پروگرام کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. سپاہ صحابہ، امام اہل سنت، عبدالشکور لکھنوی کی تحریک کو پوری جرات کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس تحریک کو اب منزل تک پہنچائے بغیر چین کی نیند نہیں سوئیں گے. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ آئندہ 22 جماعت اسلامی کو پورے ملک میں یوم صدیق اکبر کو منایا جائے گا، اور اس تاریخ کو ہم پورے ملک میں مدح صحابہ رسول، تاریخ مدح صحابہ کا جلوس نکالیں گے اور چوکوں چوراہوں پر اصحاب رسول کی مدح کریں گے. پچھلے سال اعلان کیا تھا، درمیان میں پھر کچھ مشکلات آئیں، الیکشن آ گیا، مجھے الیکشن اس لیے لڑنا پڑا کہ میری دلی خواہش تھی کہ اسمبلی میں پہنچ کر، نیشنل اسمبلی میں پہنچ کر میں اصحاب رسول کے لیے آئینی تحفظ کی آواز بلند کروں، اور شیعت کا تمام کفریہ لٹریچر اسمبلی میں پیش کر کے اس پہ بحث و جرا کروں کہ پاکستان میں اسے چھپنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے. اس کے سوا میرا الیکشن لڑنے کا کوئی اور مقصد اور منشا نہیں تھا. کچھ ساتھیوں نے مخالفت بھی کی کہ نہیں لڑنا چاہیے، لیکن جماعت کا آرڈر اور پھر یہ سوچ بدستور میرے ساتھ تھی. الحمدللہ میں نے وہ الیکشن لڑا، اور ایک غریب مولوی کی حیثیت سے پسماندہ علاقہ میں رہنے کے باوجود، اور جہاں جاگیرداری کا تسلط ہو، جہاں رفت پورے سوم پر ہو، جس جنگ کو شیعت کے لحاظ سے ثانی لکھنؤ کہا جاتا ہے، اس ماحول میں جاگیرداروں کے مقابلہ میں الیکشن لڑ کر 39,000 ووٹ حاصل کیے ہیں، غربت کے باوجود، مشکلات کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، اور یہ 39,000 ووٹ حاصل کی ہے. جو میں اگر آج یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں بہت یہ جنگ کی سیٹ اور یہ حلقہ تھا جس میں صحابہ کی مدح کی طور پر ووٹ حاصل کیا گیا ہے، تو بجا ہوگا پورے ملک میں یہ واحد سیٹ تھی جس پہ میں نے کھل کے کہا تھا کہ آپ مجھے اسمبلی میں اس لیے بھیج دیں کہ میں اسمبلی میں شیعہ کے کفر پہ بحث کرنا تھا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق کی نشانی، حق کی آواز، حق کی نشانی، حق کی آواز.
اصحاب رسول کی، اصحاب رسول کے لیے آئینی تحفظ لینا چاہتا ہوں. اس پر جہاں تک میری معلومات تھی، الحمدللہ میں نے ان کو الیکشن کے دنوں میں بیان کیا، دلیل دیے، ذہن سازی کی، اور 39,000 سنی مرد اور عورت نے ووٹ کاسٹ کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کاسٹ کی محنت کی جائے تو دنیا اسے قبول کرتی ہے. سامعین محترم، عرض کرنا چاہتا ہوں، الیکشن ہو جانے کے بعد ہمارے ایک نوجوان کو ایک سی اے نے تانا دیا کہ تم الیکشن نہیں جیت سکے ہو، ہار گئے ہو. تو بہت پیارا جواب دیا سپاہ صحابہ کے اس کارکن نے، اس نے کہا تمہیں مخالفت ہے ہم الیکشن ہارے، ہم جیت گئے ہیں، ہم نے الیکشن گلی نالی محلے اور بجلی کی بنیاد پہ نہیں لڑا تھا، ہم نے ایک کام پہ لڑا، ایک موقع سامنے رکھ کے لڑا تھا، اور ہمیں خود یہ امید نہیں تھی کہ ہمارے موقف کو اس حد تک لوگ قبول کر لیں گے. آج ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ 39,000 افراد نے تمہارے کفر پہ جھنڈ جیسے پسماندہ علاقے میں مہر لگا دی ہے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ یہ مراحل مزید طے کر لیے جائیں. یہ جواب اس کارکن کا ایسا جواب تھا جس کے مقابلے میں رافضی مبہوت ہوئے. اور میں آج پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی رہی تو میری کوشش اور توجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں پہنچ کر میں اصحاب رسول کے لیے آئینی تحفظ کی جنگ ضرور لڑنا چاہتا ہوں، شیعہ کے کفر کی جنگ ضرور لڑنا چاہتا ہوں. اور بلا دلیل نہیں، دلیل کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ بات کرے گا انشاءاللہ وہ قائل ہوگا کہ فرقہ واریت نہیں، میں فرقہ واریت سے کوسوں دور. جہاں میرا تعلق صفحہ صحابہ سے ہے، وہاں میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے بھی ہے. میں اس کا ایک صوبائی عہدیدار ہوں، ایک ذمہ داری رکھتا ہوں. میں فرقہ واریت سے کوسوں دور ہوں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دین کو کوئی فرقہ واریت کا نام دے دے. اصحاب رسول کی میرا اور ان کے دشمنان کی مذمت دین ہے، اسے فرقہ واریت کہنے والا دین سے بہت دور بستا ہے. اس نے دینی اقدار کو غالباً نہیں سمجھا ہے. گرامی قدر، میں بڑے واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ مدح صحابہ کا جلوس نکلے گا. اس سال صحابہ کے تمام یونٹوں کو ہم نے لیٹر تحریر کیا، ہدایات دی کہ جلوس نکالو. چنانچہ ہر جگہ نکلا، آپ کے یہاں بھی نکلا یا نہیں نکلا، ہر جگہ جلوس نکلا. یہ جلوس تاریخ کا جلوس ہے، یہ جلوس تاریخ مدح صحابہ کا جلوس ہے، یہ جلوس احتجاج کا جلوس ہے. مت کوئی شخص اس پر درد کی مہر لگانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہو. احتجاج اور مظاہروں پر درد کے سپے نہیں لگا کرتے. ہماری یہ تاریخ اور یہ جلوس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پاکستان کے آئین میں اصحاب رسول کو آئینی تحفظ نہیں دے دیا جاتا. اگر اگلے سال تک حکومت ہمارے مطالبات مان لیتی ہے، جلوس بند کر دیا جائے گا. نہیں مانے گی، یہ جلوس بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ یہی جلوس پھر ایک دن دھرنا مارنے تک آئے گا، ایک دن یہی جلوس گھیروں تک آئے گا، ایک دن یہی جلوس ڈیرے بھرنے تک آئے گا. جب تک ہم اپنے موقف کو منا نہیں لیتے ہیں، پاکستان کی زمین پر صدیق کے دشمن کی زبان گوگ نہیں کر لیتے ہیں، اس کا قلم توڑ نہیں لیتے ہیں، ہمارے لیے چین کی نیند سونا حرام ہے. صبح صحابہ کے عزیز کارکنوں سے اور آپ سے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت اکابرین اہل سنت کے موقف نقطہ نگاہ مسلک سے ناخن برابر ہٹنا میں جرم سمجھتا ہوں. جو طے ہے اکابرین کے ہاں، جو موقف اور جو مسلک طے ہے، میں اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا. میرے اندر تفردات نہیں ہے، نہ میں تفردات کا قائل. جب شیعوں کا وقت اس سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جلوس کی منظوری دے دی ہے سپاہ صحابہ کو، یہ بند ہونا چاہیے، یقین جانیے کہ اس نے جواب یہ دیا کہ صدیق اکبر کے نام سے جس پروگرام کی مجھ سے منظوری لی جائے گی میں دوں گا، یہ میرے ایمان کا پتا. ایسے لوگ بھی بچتے ہیں دنیا. تو شیعہ کہنے لگے کہ یہ تو تقریب کار ہیں سپاہ صحابہ کے، ان کا لیا دیکھو، جنگ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، یہ تو گڑبڑ کریں گے، آپ نے ایسے کیوں کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اگر دس محرم کا جلوس ہم سنبھال سکتے ہیں تو ان کو بھی سنبھال لیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے. یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر بیٹھے ان کو میں سنبھال لوں گا، لیکن میں بند نہیں کر سکتا ہوں. انہیں صدیق کا نام لیے، مجھ سے ڈرنے کی اجازت لیں گے، دوں گا. جلوس کی اجازت لیں گے، دوں گا. ڈرنے کی اجازت لیں گے، تب بھی دوں گا. ایسے لوگ بھی دنیا میں. اور جب لاہور میں ہم نے یہ جلوس نکالا، کتنے نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے تھے، احتجاج جو ہے یہ تاریخ کا جلوس ہے، تاریخ منظر پہ پہنچ کے ختم ہو جایا کرتی ہے. احتجاج مقاصد حاصل کرنے کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کسی کے دماغ میں کیڑا نہ آئے کہ فتوے کی کتاب کھول لگے ساڈے واسطے. ہم مکابرین آل سنت کے موقف سے ایک ناخن برابر نہیں ہٹنا چاہتے. یہ مظاہرہ ہے ہمارا, لیکن ہم نے مظاہرے کے لیے 22 جماعت کے سامی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ابھی 2 سال نہیں بتلاتا ہوں, 2 سال کے بعد بتلاؤں گا کہ یہ دن ہم نے متعین ٹوٹ گیا. یہ آپ ہم کو چھوڑ دیں کہ ہمارا طریقہ واردات کیا ہے. آج نہیں بتلاتا کہ ہم نے یہ دن کو متعین تھا, یہ 2-3 سال بعد جا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم بتلائیں گے کیوں کیا. سامی نے گرامی قدر جب لاہور میں یہ جلوس ہم نے نکالا ہے تو ایک مجسٹریٹ مجھے کان میں کہتا ہے اپنی پنجابی زبان کہ جاگے جاگے دیر نہ لو لیکن کم دے جاگے. جی جی, یعنی یہ بات اس کی ذہن میں آئے سمجھ میں آئے کہ ٹھیک جاگے ہو, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوری ہے ورنہ ہم لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں. اور میں اگر آج یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا دن اور پہلا واقعہ ہے کہ جس دن بڑے بڑے روڈوں پر بڑے بڑے چوکوں پر اصحاب رسول کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا دن تھا. چوک پر صدیق کا نام, روڈوں پر اصحاب رسول کے نعرے اور گلی اور کوچوں میں, حتیٰ کہ ضلع رحمیر خان کی سپاہ صحابہ نے تو سب سے انوکھا ہی کام کر دیا ہے. اتنی قوت کا مظاہرہ کیا کہ شہر کے 8 چوک ہیں, 8 چوکوں پر جلوس نکال کے قوت کا مظاہرہ کر کے صحابہ کے نام کے ووٹ آویزا کر دیے اور پھر اعلان کیے کہ جس نے اس ووٹ کو اتارا وہ ماں سے دودھ معاف کرا کے آئے. تو تمہیں بھی یہ گل چنگی لگتی ہے کہ کوئی نہ کوئی صحابہ کا اس طرح تذکرہ ہوگا, صحابہ کا یہ چرچا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں ہم صحابہ رسول کی مدح تعریف اور منقبت اتنی عام کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی دشمن کو ان کے خلاف بھونکنے کی ضرورت نہ ہو. اگر کوئی بھونکتا ہے ہر سلیم جوان موقع پر اس کے ساتھ نپٹ لے گا. اتنی عام کر دیں گے مدح, اتنی منقبت ان کی عام کر دی جائے گی, اتنی تعریف ان کی عام کر دی جائے گی اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کی مدح کو عام کیا جائے. انہوں نے دودھ پیتے بچے نیتوں کی علیوں کے سامنے اسلام کے لیے رکھ دیے, وہ اس قابل ہیں ان کی مدح کو عام کیا جائے. انہیں اپنے سینے گولیوں کے آگے تیروں کے آگے تان دیے تھے, وہ اس قابل ہیں کہ ان کی مدح کی جائے. ان میں جرادیں وطن برادری کنبہ قبیلہ خاندان باپ اور والدہ بھی پیغمبر کے ارشاد پہ چھوڑ دی ہے, نبی کا دامن نہیں چھوڑا, برادری چھوڑی ہے, پیغمبر کی رضا نہیں چھوڑی, رشتہ چھوڑا ہے, جدا چھوڑی ہے, وطن چھوڑا ہے, حتیٰ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے بدر احد میں اتر آئے ہیں, نہیں گئے نہیں بھاگے, نہیں انہیں دشمن کی راہ کو کھلے عام چھوڑا, سب کچھ تک دیا, پیغمبر کے دین کو نہیں چھوڑا ہے. آج وہ قابل ہیں ان کی مدد عام کی جائے, نعرے عام کیے جائیں, شخصیت عام کی جائے, تعارف عام کرایا جائے, ان کے دشمن کو لوہے کی لگام کرا دی جائے, ان کے دشمن کا کفر اعتراض دجل خلافت گلی گلی عام کر دی جائے تاکہ دنیا اسلام یہ سمجھ جائے صحابہ کا وفادار مسلم ہے, ان کا منکر کافر تھا, کافر ہے, کافر رہے.
Yeah.
دعوت اسلامیہ کے عظیم فرزندوں آج وقت ہے اتنا پریشر ڈال دو رشدی کا کفر آپ کے سامنے آ چکا ہے رشدی کی خلافت آپ کے سامنے آ چکی ہے رشدی کی غلیظ کتاب آپ کے سامنے آ چکی ہے اس عظیم اس بدترین خلافت کے خلاف پوری دنیا سر بکف ہو گئی ہے آج وقت ہے سنی نوجوان تیری بیداری کا اتنا پریشر ڈال دے اتنا بیدار ہو جا اتنی قوت کا مظاہرہ کر دے کہ اسی موڑ پر پاکستانی حکومت کو جھکا دے کہ پاکستان کی آئین میں لکھو نبی اور نبی کی ازواج کا گستاخ کافر ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے یہی منوا آج وقت ہے پریشر ڈالنے کا آج وقت ہے قوت کے مظاہرہ کرنے کا آج ممبران اسمبلی بھی اس چیز کو بدل و جان قبول کر رہی جو کل تک فرقہ واریت کہتے تھے آج انہوں نے جب آنکھوں سے اس کفر کو دیکھے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اس حقیقت کو آپ نے شاید اس رشدی ملعون کی کتاب کے اقتباسات نہیں پڑے ہوں گے میں صرف آپ کو بیدار کرنے کی غرض سے اور بدھ والے دن 12 بجے کے مظاہرے میں شرکت کے لیے تیار کرنے کی غرض سے ہم چاہتے ہیں کہ 22 تاریخ کا مظاہرہ کراچی کا تاریخ 7 مظاہرہ ہو آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے جو چاہتے ہیں آپ سب آئیں گے اس مظاہرے میں آپ سب آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ بھی آئیں میں بھی آؤں گا ہم اس مظاہرے کو تاریخ 7 مظاہرہ بنانا چاہتے ہیں آپ کی غیرت اجاگر کرنے کے لیے آپ کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے آپ کی خبرت کی چادر اتارنے کی غرض سے نقل قفت نواست کے اصول کو مد نظر رکھ کر میں اس ملعون کے کفریہ کلمات کو نقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ آپ بیدار ہوں اور آئندہ اس کفر کی راہ ہمیشہ کے لیے روک لیں رشدی ملعون کائنات کا بدترین کافر غلاظت کا کیڑا دجال بن دجال کتا اپنے کتا غریب اپنے غریب کنجر اپنے کنجر طوائف کی نسل نے کتاب میں غلاظت بکتے ہوئے آغاز یہاں سے کیے ہے کہ سیدہ حاجرہ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے کہ جب سیدہ حاجرہ کو ابراہیم بیاب و بیاس زمین میں چھوڑ رہے تھے اور واپس جانا چاہتے ہیں تو سیدہ حاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم مجھے خدا کے سپرد کر رہے ہو تو ابراہیم نے جواب میں کہا ہاں خدا کے سپرد کر رہا ہوں اور یہ کہہ کر وہ حرام زادہ واپس چلا گیا اللہ کے ایک جلیل و قدر پیغمبر کے لیے یہ الفاظ کیا اس سے زیادہ بھی ملت اسلامیہ کا قتل کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ کا ایک ایجنٹ تعینات کا بدترین کافر جس پہ آج امریکہ ہاتھ دیتا ہے جس کو آج اس نے محفوظ کیا ہوا ہے جسے آج وہ چھوڑنے کو تیار نہیں رب محمد کی قسم اگر رشدی پاکستان میں ہوتا آج تک قتل ہو چکا ہوتا اور ہم اس کے قتل کی ذمہ داری لیتے ہیں زندہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. لیکن آج ایک سپر طاقت اس ملعون کو سہارا دے رہی ہے. امریکہ کا یہ سہارا اور یہ تحفظ دلیل ہے اس بات کی کہ رشدی تنہا نہیں, یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے, وہ اکیلا نہیں ہے.
امریکہ کا جو یار ہے, جو یار ہے
سامعین محترم, اس رشدی ملعون کے خلاف پاکستان میں مظاہرہ ہوتا ہے, قائدین بھاری بھرکم شخصیات ذمہ دار لوگ اس کفر کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے جب امریکی سینٹر پر پہنچتے تو پاکستان کی بذان خیز جمہوری حکومت کے کارندے بارش کی طرح گولیاں برسا دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پیغمبر کے ساتھ وفاداری ہے یا امریکہ کے ساتھ محبت کا ہے؟ سپاہ صحابہ کے کارکن نے یہی جھنڈا اٹھا کر سب سے پہلے امریکی جھنڈے کو ہاتھ ڈالا ہے اور موقع پہ شہید ہوا ہے. یہی جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا جو آپ کو نظر آتا ہے. تین کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہیں, ایک کارکن سپاہ صحابہ کا ہے جو موقع پہ شہید ہوا اور یہی جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ نوجوان کون ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں سپاہ صحابہ کا جھنڈا دیکھ کر ہم نے یقین کر لیا کہ ہمارا ہے. گولیوں کی بارش وہاں کر دی گئی ہے جس جرم میں بحث کی گئی ہے. آج حکومت وہاں تراشتی ہے, آج حکومت عذر پیش کرتی ہے کہ وہ امریکہ کے سینٹر کو نظریاتش کرنا چاہتے تھے, جھنڈا جلا رہے تھے. ہم نے اس لیے یہ کچھ کیا ہے. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں اس موجودہ محترمہ حکومت سے, ساری حکومت ہی محترم ہے, مذکر تو ہے ہی نہیں نا, محترم کیسے کہوں, محترمہ حکومت ہی تو کہنا ہے. میں اس محترمہ حکومت سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہی امریکی سینٹر تھا, اسی امریکی سینٹر پر ایک اقلیتی فرقے نے حملہ کیا تھا, جھنڈے کو آگ لگائی تھی, امریکی سینٹر کا, امریکی سفارت خانے کا فرنیچر نظر آتش کیا تھا. دور مارشل لا کا تھا, دور ضیاء الحق کا تھا, دور ایک ڈکٹیٹر کا تھا. اس دور میں مظاہرے کی اجازت نہیں تھی, جلوس کی اجازت نہیں تھی, احتجاج کی اجازت نہیں تھی. یہی امریکی دفتر ہے, یہی جھنڈا ہے. حملہ آور ہوتے ہیں لوگ, آگ لگاتے ہیں جھنڈے کو, سنیچر کو نظر آتش کرتے ہیں, لیکن گولی نہیں چلتی. اگر مارشل لا کے دور میں امریکی دفتر جلتے گولی نہیں چلتی ہے تو آج جمہوریت کے دور میں اگر اس دفتر کے فرنیچر کو آگ لگ بھی رہی ہے, یہ جھنڈا جلایا بھی جا رہا ہے تو گولیاں کیوں برسائی گئی ہیں؟ کیا تمہیں امریکہ کا جھنڈا عزیز ہے, سیدہ عائشہ کا دوپٹہ عزیز نہیں ہے؟ میرے سنی بھائیو, رشدی ملعون نے اپنی اسی ملعون کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کے پیش کیا ہے. آپ کو مہاگ لکھتا ہے, میں اس کا ترجمہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں, اور پھر آپ کے نام کو بگاڑنے کے بعد آگے کہتا ہے مہانڈ کی بیوی, پھر ایک ایک کا نام لیتا گیا, سیدہ عائشہ کا, سیدہ سودا کا, سیدہ حفصہ کا, سیدہ زینب کا, ایک ایک کا نام لے کر کفر بکتا چلا گیا ہے. چنانچہ یہ خلافت کا کیڑا امریکہ کا تاؤت, کائنات کا بدترین کافر, تاریخ ساتھ مرتب صحیح کرتا ہے کہ 15 سالہ تباہ پیسہ
روح کو پیغمبر کے عالم کو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو آگے کتا بھونکتا ہے کہتا ہے کہ ان سب نے سب سے زیادہ اپنے داغوں کی جو نسلی نقطہ پڑی ہوئی تھی وہ یہی 15 سالہ معاذ اللہ کنگری ایسا تھی. یہ زمین پکڑی کیوں نہیں ہے خیر چاہیے, یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے, ہم زندہ ہوں پیغمبر جانوں کو یہ گالی, ہم زندہ ہوں نبی کی آبرو پہ یہ ترہا, ہم زندہ ہوں رشتی جیسے ملول یہ کفر بکتا ہے, میں آج پیشین گوئی کر رہا ہوں رشتی قتل ہوگا, قتل ہوگا ضرور قتل ہوگا. آگے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے, پیغمبر کی زوجہ طیبہ کے لیے یہ کتا بھونکتا ہے, لکھتا ہے کہ سب سے موٹی طلایا سودا, ایک ایک کام لے کر یہ کتا بھونکتا چلا گیا. اس کی اس کفر کے خلاف 12 فروری کا احتجاج تھا, جس کی قیادت نصر اللہ خان, مولانا فضل الرحمان, عبدالستار خان نیازی اور کوثر نیازی کر رہے تھے. قیادت کرنے والے بچے نہیں تھے کہ جلوس بیرگان تھا, نہیں, پیپلز پارٹی کی توڑی حکومت نے, امریکہ کی لوڑی حکومت نے اجرت میں کام کرتے ہوئے اس دن جلوس پہ گولیاں برسائی ہیں, اور ہم گمان رکھتے کہ صرف جلوس پہ گولیاں مقصود نہیں تھی, اسی دن یہ قیادت ختم کرنا چاہتے تھے, امریکہ قیادت اڑانا چاہتا تھا, لیکن جب تک کسی کو کوئی نہ مارے کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے. میں وعدے کر دینا چاہتا ہوں پی پی کا چین 11 برس میں نہیں بدلا ہے, اس کے چین میں فرعونیت ہے, چنگیزیت ہے, ہٹلر شپ ہے, 11 برس جوتے کھانے کے بعد بھی اس کے دماغ کی سوچ نہیں بدلی ہے. اگر کل بھٹو کا تختہ الٹا جا سکتا ہے, آج بھٹو کی جگیر کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے. امریکہ کے جھنڈے کو آگ لگ جاتی تو کیا ہوتا, اگر امریکہ حیا نہیں کرتا وہ اپنے ملک میں ایسے کافروں کو پیغمبر اور ازواج پیغمبر پہ حملہ آور ہونے کی اجازت دے رہا ہے, تو پھر ہمیں اس کے جھنڈے کا کوئی حیا نہیں ہے. ہمیں ایسا امی ایسا کا دوپٹہ عزیز ہے, امریکہ کا جھنڈا عزیز نہیں ہے. یہ ایک بار نہیں, اب کئی بار امریکی سنتر جلے گا, اس کے جھنڈے کو آگ لگائی جائے گی, امریکہ کا پتلا جلایا جائے گا. ازواج کے جواب کے خلاف یہ کفر اور یہ خلافت, میرے سنی بھائیوں وقت بہت زیادہ گزر گئے, میں ابھی ایک آدھ دن آپ کے یہاں موجود ہوں, جذبات کے اظہار کروں گا اگر آپ جذبات سے آئے, انشاءاللہ میں واضح کر رہا ہوں. گرامی قدر سامعین, ناموس ازواج رسول کے لیے, ناموس پیغمبر کے لیے ہم سب کچھ تج دیں گے, لیکن اب یہ وقت ہے اتنا پریشر ڈال دو کہ جو رشتی پاکستان میں ازواج طیبات کے خلاف بھونک رہے لکھ رہے انہیں بھی اب تختادار پہ لٹک جانا چاہیے. کیا رائے آپ کی؟ لٹک جانا چاہیے یا نہیں لٹک جانا چاہیے؟ اسی اسی آواز سے کچھ لوگ
پاکستانی روسیوں کو
بڑی سادگی میں خمینی کے فتوے کو اہمیت دے رہے تھے کہ خمینی نے کہا ہے کہ 30 لاکھ ڈالر لے لو اور قتل کر دو رشدی کو. خمینی نے ملت اسلامیہ کا غلط اندازہ لگایا, ہم نبی کے دشمن کا قتل لالچ میں نہیں کرتے, حب رسول کی بنیاد پر کرتے. انہیں غلط اندازہ لگایا, اس ملت کو تو نے زرخیز سمجھا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ڈالر کے لالچ میں مارتے اسے نبی کی آبرو تو عزیز نہیں تھی، آپ کی دولت عزیز تھی. غازی المدین کو کس نے ڈالر دیے تھے؟ علم الدین کو کس نے دولت دی تھی؟ کوئی دولت نہیں. ایشیا کا عظیم خطیب، امام خطبا، رئیس المقررین، صدیوں تک جس کی خطابت کی مثال نہیں ملتی، جسے تاریخ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے، رات کو بجلی کے کرتے کی طرح برستا ہے، برستا گئے برستا گئے، حتیٰ کہ کہتے لوگوں مجھے نظر آتے کہ امی ایسا کیوں روزہ نبی پر دستک دے رہی ہے. لفظ نکلے ہیں بخاری کی زبان سے، علم الدین ترخوان کا بیٹا ہے، مزدور ہے، ریڑی لگاتے کھڑا ہو کے پنجابی میں کہتے ہیں پیرا بس کر بس کر پیرا بس کر کر یا راج باؤ نہیں یا میں نہیں. اگلے دن راج پال نہیں تھا، علم الدین گرفتار ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے. محمد علی جناح علم الدین کا وکیل ہے، یہ پٹی بڑھاتا ہے، انکار کر دے میں نے نہیں قتل کیا، میں بحث کروں گا، آپ کی رہائی ہو جائے گی. وہ جہنم رسید ہو چکا ہے، تیری جان بچہ نہیں چاہیے. توجہ رہے ذرا، جنہیں آج خمینی دولت کا لالچ دے کر سمجھتا ہے کہ میں قتل کراؤں، یہاں مسلمان دولت کا لالچ نہیں لینا چاہتے، نبی کے دشمن کو قتل کرنا مسلمان سجدہ سمجھتے ہیں. دولت کیا ہوتی ہے؟ انکار کر علم الدین کو کہا جا رہا ہے، جان کے بن آئے، دشمن مر چکا ہے، جہنم رسید ہو چکا ہے، اب اپنی جان کا نمبر ہے. علم الدین کی سوچ دیکھیے، جواب دیکھیے جو تاریخ میں محفوظ کی جائے. علم الدین کہتے ہیں میں بچوں یا نہ بچوں لیکن انکار نہیں کرتا ہوں کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتا قیامت کے دن اگر میرے آقا میرے مولا مرشد میرے رسول نے پوچھ لیا علم الدین میرے دشمن کو قتل کرنے کے بعد انکار کرتا تھا تو کہ میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا تو میرے دشمن کا قتل جائز نہیں سمجھتا. اگر یہ سوال پیغمبر نے کر لیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں پھانسی کے تختے پہ لٹک سکتا ہوں لیکن اس جرم کا اقرار کروں گا، انکار نہیں کر سکتا. نہیں کیا انکار. علم الدین پھانسی کے تختے پہ لٹک گیا لیکن تاریخ ترتیب دے گیا، میں 6 ماہ میاں والی جیل میں رہا ہوں، اسی جیل میں علم الدین کو پھانسی ہوئی تھی، اسی جیل میں آج تک وہ کال کوٹھی موجود ہے. پرانے قیدی جن میں نسل بعد نسل گویا وہاں جیل کے لحاظ سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، ایک پرانا قیدی دوسرے کو بتلا جاتا ہے، دوسرا آگے بتلاتا ہے. پرانے قیدیوں نے مجھے بتلایا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ جس دن وہ تاریخ آتی ہے جس دن علم الدین پھانسی کے تخت پہ لٹکا تھا، یہ کوٹھڑی حال حال کرتی ہے، چیختی ہے، ساری ساری رات چیختی ہے. آج بھی مدت گزر گئی علم الدین کو پھانسی چڑھے ہوئے، لیکن آج تک اس تاریخ کو وہ کوٹھڑی وہ کال کوٹھڑی چیخ اور چلاتی ہے، چیختی ہے. یہ وہاں کے پرانے کیا بھی بتلاتے ہیں، خمینی نے کیسے اندازہ لگا لیا ہے کہ دشمن رسول کو مارنے کے یہ دولت کا لالچ چاہیے؟ یہ تو مسلمان فرض سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور امریکہ میں قتل کر کے رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا ہے، اس پہ پردہ ڈال رہی امریکی حکومت، بے خیرت امریکی حکومت جو پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات ہی صرف نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کی قدر نہیں کر رہی ہے. مزید آخری بات کہتا ہوں، اگر خمینی صاحب کا یہ فتویٰ تکیے پہ مبنی نہیں ہے اور اس نے معاذ اپنا بچاؤ نہیں کیا کہ پوری دنیا جو کھڑی ہو گئی ہے تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اگر واقعتا اس کی رائے یہی ہے تو رشتی نے بھی اسواج رسول کی توہین کی ہے. نشاندہی ہم کرتے ہیں کہ افراد پیغمبر کی توہین کرنے والے ایران نہیں، پہلے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دو، ہم یقین کر لیں گے کہ تمہارا فتویٰ تکیے پہ مبنی نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ہم نشاندہی کرتے ہیں، جن نے سیدہ عائشہ سیدہ آستہ کو گالیاں دی ہیں، ان پہ بکواس کی ہے، خمیز تارا کی ہے، جسے میں آنے والے جلسوں میں کچھ تھوڑا بہت سار بھی کروں گا۔ ہم پاکستان میں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، خمینی پاکستانی حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ ان آدمیوں کو تختہ دار پہ کھینچ دو، یا ان سے مطالبہ کرے کہ میرے حوالے کر دو۔ اگر آج خمینی اپنے ملک میں یا پاکستان میں سیدہ عائشہ کے گستاخوں کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خمینی کا عقیدہ اور ہے، پاکستانی راستیوں کا عقیدہ اور ہے۔ بلکہ آج تو ایک راز اور بھی کھل گیا، یا تو ڈالر تھے یا آج ہے کہ رشدی معافی مانگ لے ہم معاف کر دیں گے۔ سنو، ملت اسلامیہ کے فقہا کا مضبوط ترین موقف ہے، گستاخ رسول کی توبہ دنیا میں قبول نہیں کی جایا کرتی۔ وہ اگر توبہ کر لیتے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے، لیکن عدالت اسے دار پہ کھینچ دے گی اور یہ اعلان کر کے کھینچے گی کہ ان دناس دنیا میں گستاخ رسول کی توبہ منظور نہیں، اس لیے پھانسی چڑھایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی کتا ایسی مزید جسارت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ کم کام ہوتے اور رشدی کو معافی دینے والے، رشدی کی توبہ اس دنیا میں قبول نہیں، اس نے پھٹے پہ لٹکنا ہے، اس نے دار پہ لٹکنا ہے۔ مثال لیجیے، دشمن رسول ہے، گستاخ پیغمبر ہے، اور جس قسم کی گستاخی یہ ملعون کر رہا ہے، اس سے اس کی گستاخی کے الفاظ قدرے نرم تھے، عدالت فاروق کی ہے۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، گستاخی کتنی کر رہا ہے۔ ابن خطاب کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ یہودی ہے، اس کے حق میں کر دیا ہے، میرے خلاف کر دیا ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ اب آپ کے پاس آئے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ الفاظ اس گستاخ رسول کے دیکھیے، رشدی کی بنسبت نرم ہے یا نہیں ہے؟ اسی آواز سے رشدی کی بنسبت الفاظ نرم ہے، یہ الفاظ نہ کر سکتا ہے۔ عمر بن خطاب نے نہ ڈالر مقرر کیے ہیں، نہ مہلت دی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ معافی مانگ لو معاف کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد ابن خطاب کے، فاروق قاسم کے، کیسرو کسرا کے، عظیم فاتح کے، مراد پیغمبر دماد مرتضی کے قدم نہیں ٹھہرے، بلا توقیر برانا شمشیر کھینچی ہے، سر قلم کر کے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دی ہے، گستاخ رسول کی سزا عمری عدالت میں یہی ہے جو دے ڈالی گئی ہے۔ یہ موقف ہے، ملت اسلامیہ کا یہ موقف ہے، رشدی کی کوئی توبہ قبول نہیں، ہمیں رشدی کا سر چاہیے۔ اسی آواز سے ہمیں رشدی کا، ہمیں رشدی کا، اور بلند آواز سے ہمیں رشدی کا۔ آپ امی ایسا کے دوپٹے کا تحفظ چاہتے ہیں؟ امی کا دوپٹے کا تحفظ، امی کا دوپٹے کا تحفظ، امی کی آنکھوں کا تحفظ۔ آپ چاہتے ہیں تحفظ؟ آئیے پھر، آئیے 5 تاریخ کو کراچی کی سرزمین پر تاریخ صاف مظاہرہ کر ڈالیں، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں وعدہ کرو کہ آؤ گے، آؤ گے، سارے آئیں گے، کلمہ پڑھ کے وعدہ، کلمہ پڑھ کے۔
کیسٹ ملنے کا پتہ، جامع مسجد صدیق اکبر، ناگن چرنگی، نارتھ کراچی، فون نمبر 0334342718